अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के साथ, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। हंगामी कारकुनों और तफ्तीशकारों की रूसी टीम पीर के रोज मॉस्को से बाहर बर्फ से ढके मैदानों में उस जहाज के मुसाफिरों के जिस्मों और निशानात को तलाश कर रहे हैं जो एक रोज पहले तबाह हो गया था और जिसमें अमले और 3 बच्चों समेत 71 अफराद हलाक हो गए थे। रूस की खबरसा एजेंसी तास ने खबर दी थी कि रूस का ये मुसाफिर तैयारा परवास के चंद ही मिनट के बाद मॉस्को के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने इतवार के रोज़ कहा कि उनके मुल्क ने ईरानी और शामी फोर्सेस को शाम के अंदर भारी नुकसान पहुंचाया है और वह आइंदा भी हर जहरियत का मुकाबला करेंगे। और शाम के साथ इसराइली सरहद के साथ कई फौजी झड़पों के बाद इसराइली जंगी तैयारों ने शाम की सरहद के अंदर कई हमले किए हैं। और पाकिस्तान से ये खबरें हैं कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने पीर को अपने एक बयान में तस्दीक की है कि पाकिस्तानी तालिबान के नायब अमीर खालिद महसूद एक ड्रोन हमले में मारे गए हैं। नई दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के सरमाई सदर मकाम जम्मू के एक बड़े फौजी ठिकाने पर मुसल्लह तसादुम इतवार को दूसरे दिन भी जारी रहा और पाकिस्तान ने उन इल्ज़ाम की तरदीद की है कि जिनमें कहा जा रहा है कि भारतीय कश्मीर के इलाके संजवान में फौजी कैंप पर गुज़श्त हफ्ते हमला करने वाले पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान के नामवर सीनियर TV और रेडियो अदाकार और सदाकार काजी वाजिद इतवार को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 साल थी। और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तान की मारूफ कानूनदान और इंसानी हकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर के इंतकाल पर कहा है कि हमने इंसानी हकूक की एक कद आवर शख्सियत खो दी है। ये थी शह सुर्खियाँ और तफसील कुछ देर के बाद। और अब सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद, और उनसे पूछते हैं कि अभी कुछ ही रोज़ पहले 3 अफराद पर पाबंदी लगाई गई थी। अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते इन पर पाबंदियां आयद की थीं। अब पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने एक ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं जो अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से पाबंदियों का सामने करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ सख्त इकदामात का मुतकाजी है। तो इसकी तफसील जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। जी नासिर।
जी खालिद साहब, इस तरह है कि इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है 1997, जिसमें एक उसकी एक शिक में तरमीम की गई है और तरमीम के बाद एक ऑर्डिनेंस जो है वो बताया गया है कि जारी किया गया है। मकसद इसका यही है कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तान पे काफी दबाव हमें देखने में आया बैन अवी सतह पर, और अमरीका की तरफ से भी ये इंतबाह किया जाता रहा कि पाकिस्तान इस चीज तरफ तवज्जो दे, खास तौर पे हाफिज सईद के मामले को लेकर। तो और गुज़श्ता महीने ही अक़वामे मुत्तहिदा की एक कमेटी जो है उसका वफ पाकिस्तान आया था, जिसका काम यही होता है कि जो दुनिया भर में ऐसी तंजीमें जिन पे कि अक़वामे मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद कर रखी है उनके बारे में वो मुतल्लिका मुल्क जो है वो क्या इकदाम कर रहा है। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें तो पहले ही शुरू कर दी गई थी, जैसे कि गुज़श्ता बरस उन्होंने जमात दावा के सरबरा हाफिज सईद को कई माह तक नज़रबंद भी रखा, लेकिन फिर एक अदालती फैसले की वजह से उनको रिहा करना पड़ा। तो बज़ाहिर इन्हीं प्रेशर्स की वजह से पाकिस्तान जो है उसने अभी एक और ठोस कदम उठाया है, जिसमें न सिर्फ ये कि ये तमाम तंजीमें और ऐसे अफराद जो कि पाबंदी की फहरिस्त में शामिल है अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके जो माली वसाइल जमा करने के जो तरीके हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनके बैंक अकाउंट्स और असासा जात को मुजरिम करने के लिए भी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी।
इसी हवाले से एक और खबर भी है कि कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पीर के रोज तस्दीक कर दी है कि उसका डिप्टी चीफ खालिद महसूद अलमारूफ खान सजना अमरीका के मुबैना ड्रोन हमले में मारा गया है। इसकी तफसीलात भी आपके पास होंगी।
जी बिल्कुल, अभी चूंकि इसी महीने के अवाइल में एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें कि इतला थी कि खालिद साहब सजना जो है वो मारा गया है, लेकिन उसकी बाजाबता तौर पर तस्दीक عسکری پسندوں کی طرف سے نہیں آئی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ایک انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بڑی اہم کامیابی اس کو تصور کیا جا رہا ہے. اور تحریک طالبان پاکستان نے اپنا ایک نیا جو نائب امیر ہے وہ بھی انہوں نے نامزد کر دیا ہے. تو کوششیں بہرحال اپنے طور پہ جاری ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے جو بین الاقوامی تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اپنی سے کوشش کرے. اسی اثنا میں جو مبصرین ہیں جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہی موقف رہا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ یا صرف آرڈیننس یا قانون بنا دینے سے ہی معاملات حل نہیں ہوں گے, کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھنے میں آتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کا دباؤ آتا ہے یا مطالبات بڑھتے ہیں بین الاقوامی برادری کی طرف سے تو پاکستانی حکومت کچھ اس طرح کے اقدام کرتی ہے, لیکن پھر وہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ معاملات چلے جاتے ہیں.
جی ہاں,
تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے معاملات سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کا تسلسل بہت ضروری ہے
اور ٹھوس اقدامات بہت ضروری ہیں. جی, بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ناصر محمود. اور اب کچھ مزید خبریں. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک بڑے فوجی ٹھکانے پر مسلح تصادم اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. شہر کے سنجوان علاقے میں واقع فوجی ٹھکانے میں محصور عسکریت پسندوں اور بھارتی مسلح افواج کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا, اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تصادم کے دوران مزید 3 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہو گئے جبکہ ایک اور عسکریت پسند بھی مارا گیا ہے. اور پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی کشمیر کے علاقے سنجوان میں فوجی کیمپ پر گزشتہ ہفتے حملہ کرنے والے پاکستان سے آئے تھے. سنجوان کیمپ پر حملے میں 5 بھارتی فوجی اور 1 شہری ہلاک ہو گیا تھا, جس کے بعد بھارتی کشمیر میں پولیس حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے دفتر سے پیر کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ اس طرح کے حملوں کی باقاعدہ تفتیش کے بغیر ہی ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور بے بنیاد الزامات لگا دیے جاتے ہیں. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے الزامات کا مقصد بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. ہنگامی کارکنوں اور تفتیش کاروں کی روسی ٹیم پیر کے روز ماسکو سے باہر برف کے سے ڈھکے میدانوں میں اس جہاز کے مسافروں کے جسموں اور نشانات کو تلاش کر رہے ہیں جو ایک روز پہلے تباہ ہو گیا تھا اور جس میں عملے اور 3 بچوں سمیت 71 افراد ہلاک ہو گئے تھے. روس کی ایمرجنسی کی وزارت نے جو فہرست جاری کی ہے اس کے مطابق جہاز پر 65 مسافروں میں سے 5 سے 79 سال کی عمر کے مسافر سوار تھے. 400 سے زیادہ افراد اور 70 گاڑیاں حادثے کی جگہ پر متعین کی گئی ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خصوصی تحقیقی کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ اسباب معلوم کریں کہ اینتونوف 148 جہاز پرواز کے فوراً بعد کیسے تباہ ہو گیا. اور اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایرانی اور شامی فورسز کو شام کے اندر بھاری نقصان پہنچایا ہے اور وہ آئندہ بھی ہر جارحیت کا مقابلہ کریں گے. ہفتے کے روز یہ ہوائی حملے اس کے بعد ہوئے ہیں. شامی فضائی دفاع نے طیارہ شکن فائر کر کے اسرائیل کا F-16 جہاز مار گرایا تھا. 1982 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کا یہ پہلا طیارہ گرایا گیا ہے. یہ طیارہ شام میں ایرانی پشت پناہی والے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد واپس آ رہا تھا. اور پاکستان کے نامور سینئر ٹی وی اور ریڈیو اداکار اور صداکار قاضی واجد اتوار کو کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 87 سال تھی. قاضی واجد کے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں گزشتہ رات دل میں تکلیف کے باعث ہسپتال داخل کرایا گیا تھا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان کے معروف قانون دان اور انسانی حقوق کے علمبردار عاصمہ جہانگیر کے انتقال پر کہا ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کی ایک قداور شخصیت کھو دی ہے. ایک بیان میں سیکرٹری جنرل گوٹریس نے کہا کہ عاصمہ جہانگیر کے انتقال کی خبر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے. عاصمہ جہانگیر اتوار کو دل کی تکلیف کے باعث لاہور میں 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ اس کا ڈپٹی چیف خالد محسود المعروف خان سجنہ امریکہ کے مبینہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں طالبان کمانڈر خالد محسود اور سید خان سجنہ اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ تاہم طالبان کی طرف سے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان کی طرف سے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ خالد محسود 8 فروری 2018 کو شمالی وزیرستان کے علاقے گرویک میں رات 3 بجے مبینہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس ڈرون حملے اور اس میں خالد محسود کی ہلاکت کی خبروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جس علاقے میں خالد محسود کو نشانہ بنایا گیا وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خالد محسود کی ہلاکت کے بعد پاکستانی طالبان کے تنظیمی ڈھانچے اور صلاحیت میں کچھ فرق تو پڑے گا، لیکن ان کے بقول ماضی میں بھی ٹی ٹی پی کے کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد نئے چہرے سامنے آتے رہے ہیں۔
ایک لحاظ سے تو دہشت گردی ختم کرنے میں یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، جس میں کہ ان کے لیڈرز وغیرہ مارے جاتے ہیں، وہ اس لحاظ سے تو معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس شخص نے کافی بڑے بڑے ہمارے ہاں جو حملے ہوتے رہے دہشت گردوں کے، بچوں کے اسکول والے میں بھی غالباً یہ ملوث تھا، تو یہ اس میں شامل رہا ہے۔ اب اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جو کمانڈ سٹرکچر ہے ان کا وہ افیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک شخص مارا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، تو جب تک پوری تنظیم جو ہے اس کو سیٹ بیک نہ ہو، تنظیم ختم نہ کی جائے، وہ میں سمجھتا ہوں دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔
تحریک طالبان پاکستان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ خالد محسود کی ہلاکت کے بعد مشاورت کے بعد حلقہ محسود کے لیے مفتی نور ولی محسود کو امیر مقرر کیا گیا ہے۔ خالد محسود اور سید خان سجنہ کا تعلق وزیرستان کے محسود قبیلے سے تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو نااہل قرار دینے کے لیے دائر پیٹیشن مسترد کر دی ہے۔ پیٹیشن کی بنیاد ایل این جی معاہدے پر مبینہ خرابیوں میں چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ معاملہ قومی احتساب بیورو اٹھا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
حزب مخالف کی جماعت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے درخواست دائر کی تھی کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے مائع قدرتی گیس یعنی ایل این جی کی درآمد میں مبینہ طور پر بدعنوانی کی اور وہ صادق و امین نہیں، لہذا انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ پیر کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی، جس میں درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ بینچ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ آئین کی شق 184(3) کے تحت نہیں آتا۔ اس شک کے تحت عدالت عظمیٰ مفاد عامہ اور بنیادی حقوق سے متعلق کسی بھی معاملے کی سنوائی کا اختیار رکھتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار اس ضمن میں نیب سے رجوع کر سکتا ہے، اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے اس معاملے کو دیکھنے دیں۔ چیف جسٹس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ کو سیاسی نوعیت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ رشید نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بطور وزیر پٹرولیم 2015 میں ایل این جی کی درآمد کے لیے دیے گئے ٹھیکوں میں مبینہ طور پر قواعد و ضوابط کی پاسداری نہیں کی گئی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ معاملے کو بنیادی حقوق کا معاملہ قرار دے کر اس کی سماعت کی جائے۔ اسی اثنا میں پیر کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں حکومت کو راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دیتے ہوئے واضح کیا کہ 20 فروری کو رپورٹ پیش نہ ہوئی تو وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم سے متعلق راجہ ظفر الحق کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پیش نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے ساتھ لکا چھپی کا کھیل نہ کھیلیں، اور آپ کو احساس نہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو طلب کرنا پڑے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ ابھی حتمی نہیں، یہ نازک معاملہ ہے اور رپورٹ جمع کرانے کے لیے 15 دن کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے حکومت کو آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ نومبر میں مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے 3 ہفتوں تک فیض آباد میں دھرنا دیا تھا، جسے منتشر کرنے کے لیے کیے گئے پولیس آپریشن میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے۔ جبکہ فوج کی ثالثی میں یہ دھرنا وزیر قانون زاہد حامد کے مستعفی ہونے اور حلف نامے میں ختم نبوت سے متعلق بیان میں تحریف کی تحقیقات کی یقین دہانی کے بعد ختم ہوا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایران اور شامی فورسز کو شام کے اندر بھاری نقصان پہنچایا ہے اور وہ آئندہ بھی ہر جہریت کا مقابلہ کریں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا،
اتمول نتانو مکوت کشوت لکوخوت ایران وسوریہ۔
اسرائیلی وزیراعظم کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز ہم نے ایرانی اور شامی فورسز کو بھاری نقصان پہنچایا، ہم نے قطعی واضح کر دیا ہے کہ ہمارے اصول تبدیل نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے، یہ ہماری پالیسی رہی ہے اور یہ پالیسی جاری رہے گی۔ ہفتے کے روز یہ حملے اس کے بعد ہوئے ہیں جب شامی فضائی دفاع نے طیارہ شکن فائر کر کے اسرائیل کا F-16 جہاز مار گرایا تھا۔ 1982 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کا یہ پہلا طیارہ گرایا گیا ہے۔ یہ طیارہ شام میں ایرانی پشت پناہی والے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد واپس آ رہا تھا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بوریس جانسن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو لازمی طور پر روہنگیا پناہ گزینوں کی میانمار واپسی کی نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں بہت سے خود اپنے طور پر وطن واپس لوٹنے سے خوف زدہ ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
اتوار کو میانمار کی رہنما آن سان سوچی کے ساتھ ملاقات کے بعد رپورٹر سے بات کرتے ہوئے مسٹر جانسن کا کہنا تھا،
آئی تھنک وی گاٹ ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ دی پیس ایٹ وچ وی کین گو، یو سو دی ویری ریئل اپریہنشنز۔
وہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں پیش رفت کی رفتار کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں اور باقی ماندہ دیہاتوں میں انتہائی حقیقی تشویش دیکھی ہے، وہاں بہت زیادہ خوف موجود ہے۔ برطانوی لیڈر نے مزید کہا کہ آن سان سوچی بے گھر ہو جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہی ہیں۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
I don't think it has come through to her the full extent the horror of what has happened, the sheer devastation. I don't know whether you've ever seen anything like it done by mankind against
وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پوری طرح جو کچھ ہوا ہے اس کے ہولناک ہونے کا اور جو انتہائی درجے کی تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہو سکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کبھی بھی انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے دیکھا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ سینکڑوں دیہاتوں کو جلا دیا گیا ہے، یہ قطعی طور پر تباہ کن ہے، اور میرے خیال میں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ کچھ قیادت اور کچھ امن ہے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے والی کچھ قیادت ان لوگوں کو واپس وطن بھیجنا چاہتی ہے۔ سامعین، میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں لاکھوں افراد فرار ہو کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، جہاں وہ کیمپوں میں مقیم ہیں۔ گزشتہ اگست میں روہنگیا باغیوں کے پولیس اسٹیشنوں اور فوجی چوکیوں پر حملوں کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی۔ پناہ گزین کیمپوں کے ساتھ ساتھ جانسن نے ایسے کچھ دیہاتوں کا دورہ بھی کیا جن پر برما کے فوجیوں نے حملے کیے تھے۔ روہنگیا بدھ اکثریت والے میانمار میں طویل عرصے سے ظلم و ستم کا شکار بننے والی اقلیت ہیں، جنہیں بنیادی انسانی حقوق، تعلیم اور روزگار کے مواقع سے محروم رکھا گیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں روہنگیا مسلمانوں کے بحران کو نسل کشی کی ایک مثال سے تعبیر کرتے ہیں۔ امن نوبیل انعام یافتہ آن سان سوچی کو روہنگیا بحران کو حل کرنے میں اپنی ناکامی کی وجہ سے جمہوریت اور انسانی حقوق کی ایک مثال ہونے کی اپنی بین الاقوامی حیثیت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بچوں پر تشدد کے خلاف عالمی سطح پر قرارداد پیش کی جائے گی۔ اس ہفتے اسٹاک ہوم میں اس موضوع پر ایک کانفرنس منعقد ہوگی جس میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ہونے والی اس کانفرنس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ کس طرح سن 2030 تک بچوں پر ہونے والے تشدد اور زیادتیوں کی روک تھام کی جائے۔ اس کے بارے میں موجودہ اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرہ ارض پر تقریباً 2 ارب بچوں میں سے آدھے بچے کسی نہ کسی زیادتی یا تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان بچوں کی عمریں 2 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ انہیں جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت میں غیر متعدی بیماریوں کے شعبے کے ڈائریکٹر 18 کروک کہتے ہیں کہ بسا اوقات تشدد کے نتیجے میں بچوں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔
But beyond that, there are also for those who survive, which is the vast majority, a wide array of health consequences, mental health consequences, depression, anxiety, insomnia.
تشدد کے بعد جو بچے جابر رہ جاتے ہیں انہیں صحت سے متعلقہ گمبھیر مسائل درپیش رہتے ہیں۔ وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں ڈپریشن، بے خوابی اور ذہنی پراگندگی جیسے امراض شامل ہیں۔ کروک کا کہنا ہے کہ تشدد ناگزیر نہیں ہوتا، اس کی پیش بندی کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹاک ہوم کانفرنس میں ان تمام امور پر غور کیا جائے گا اور بچوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے 7 قسم کی حکمت عملیاں تشکیل دی جائیں گی۔ اس میں سخت تعزیری قوانین کا نفاذ اور تربیت وغیرہ شامل ہوں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فکر و فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے پاکستان کے معروف لوک فنکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی۔ لہلیتے مدری میری، لہلیتے مدری میری، چالا دے لال وئی وئی، ہڑ چونی کے دامے کو اپنا رومال وئی وئی۔ اپنے پرستاروں میں بے حد محبوب خیال کیے جانے والے سدا بہار مقبولیت کے حامل فنکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا شمار ان گلوکاروں میں ہوتا ہے جو ہر دور میں یکساں مقبول ہوتے ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا،
سننے والوں کی محبت ہے، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی محبت ہے کہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔
ان کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں موسیقی کو کچھ زیادہ اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے لیے اس سفر کا آغاز کتنا مشکل تھا انہوں نے بتایا،
میں ٹرائبل پٹھان ہوں اور ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے، آج بھی وہاں گانا بہت مایوس سمجھا جاتا ہے، 40 سال پہلے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لیکن مجھے قدرتی طور پہ میرے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا تھا اور مجھے شوق اور عشق کی حد تک، جنون کی حد تک گانے سے رغبت تھی، تو سو میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور میں یہاں تک آ گیا۔
اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو باقاعدہ کسی استاد سے سیکھنے کا موقع نہیں مل پایا۔
باقاعدہ میں نے، میری کوشش تھی، میری مجھے شوق بھی تھا کہ میں باقاعدہ گانا سیکھوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میرے حالات نے مجھے گانا سکھانے نہیں دیا، بس فطرت نے جو کچھ دیا وہی کچھ میں لوگوں کو سنا رہا ہوں۔
برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
یورپی یونین سے اپنے انخلا کے موقع پر برطانیہ کو عالمی پیمانے پر نئی اقتصادی اور تجارتی حکمت عملی بھی تشکیل دینا ہوگی۔ برطانوی حکومت کے افشا ہونے والے ایک تجزیے کے مطابق جاپان نے کہا ہے کہ انخلا کے نتیجے میں اگر اسے برطانیہ کے ساتھ تجارت میں زیادہ منافع نہ ہوا تو وہ اپنے تجارتی رشتوں کو محدود کر سکتا ہے۔ جاپان نے برطانیہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے کیونکہ برطانیہ جاپان کے لیے وہ داخلی راستہ تھا جس کے ذریعے وہ یورپی منڈی تک پہنچتا تھا اور یہاں پر اس پر محصولات عائد نہیں تھے۔ بہت سی جاپانی کمپنیاں برطانیہ میں کام کر رہی ہیں اور اب ان کمپنیوں کو اندیشہ ہے کہ انخلا کے بعد برطانیہ میں ان کی مصنوعات پر محصولات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ برطانیہ کی تجارت دوست پالیسیاں جاری رہیں گی۔
It does present the opportunity to strike free trade deals around the world.
برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے کہہ رہی ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں آزاد تجارت کے مواقع اور بھی بڑھیں گے۔ جاپان کے ساتھ جس طرح کے آزاد تجارتی تعلقات قائم ہیں انہیں براہ راست فروغ ملے گا۔ دوسری طرف برطانیہ میں جاپان کے سفیر کوجی تسورو اوکا کا کہنا ہے،
If there is no profitability of continuing operation in
برطانیہ میں کام کرنے کا اب کوئی زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ صرف جاپان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی منافع بخش نہیں رہے گی۔ لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط اور دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے بعد دوسرے یورپی ملکوں میں داخلے کے لیے نئے تجارتی ضوابط اور اصول طے کیے جا رہے ہیں۔ کسٹم کے بھی نئے قوانین بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شمالی اور جمہوریہ آئرلینڈ کی سرحدوں کا معاملہ بھی حل طلب ہے۔ تجزیہ کار جوناتھن پورٹس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپی یونین جو اصول اور قوانین وضع کرے گی اسے برطانیہ کو منوان قبول کرنا پڑے گا۔ ہم ادائیگی تو کریں گے مگر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کڑوی گولی کو نگلنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یورپی یونین سے برطانوی انخلا کی تکمیل میں اب تقریباً ایک سال باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کے عالمی منڈی اور یورپی منڈی سے کس قسم کے تعلقات قائم ہوں گے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے برطانیہ سخت دباؤ میں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں آپ کی صحت بہت حاضر خدمت ہے۔ الزائمر یعنی یاداشت چلے جانا یا پھر نسیان کے عارضے کے لیے علاج تلاش کرنا ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ سائنسدان ابھی تک پوری طرح سے یہ جانتے ہی نہیں کہ اس بیماری کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ جب علامتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر یاداشت متاثر ہونے کا عمل ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے جو دوائیں میسر ہیں ان سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سست ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم تحقیق کار سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری بتدریج بڑھتی ہے اور اس میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کی علامتوں کا پہلے سے پتہ چل جائے تو ممکن ہے مریضوں کو لمبی زندگی کے لیے ایک بہتر موقع فراہم ہو سکے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پورڈک کی رپورٹ کے مطابق الزائمر دنیا میں 5 کروڑ افراد کو متاثر کرتی ہے، اور تحقیق کار الزائمر کے بارے میں جو ایک بات جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں ایک زہریلی پروٹین پیدا ہوتی ہے جسے ایمیلوائڈ بیٹا کہتے ہیں۔ اس کا پتہ دماغ کی جانچ یا پھر اسکیننگ کرنے سے یا پھر ریڑھ کی ہڈی سے حاصل کیے گئے مواد کی جانچ سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں طریقے ہی مہنگے ہیں اور وسیع تر پیمانے پر جانچ کرنا عملی طور پر ممکن بھی نہیں۔ آسٹریلیا اور جاپان میں سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا پتہ چلانے کے عمل میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔
We have developed a super sensitive blood test that predicts who's going to develop the disease.
یونیورسٹی آف میلبرن کے پروفیسر کولن ماسٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے خون کی جانچ کا انتہائی حساس طریقہ تشکیل دیا ہے جس سے یہ پیش گوئی کرنا ممکن ہے کہ کیسے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ کار اور ٹیسٹ میں خصوصی طور پر تیار کیا ہوا ایک بلڈ پلازما استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور مقناطیس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے تحت 252 آسٹریلوی اور 121 جاپانی مریضوں کی جانچ پڑتال کی گئی جن کی عمریں 60 سے 90 برس کے درمیان تھیں، اور ٹیسٹ کی کامیابی کی شرح قریب 60% رہی۔ اس تحقیق کے معاون جاپان کے کیمسٹری میں نوبل انعام یافتہ کوئچی تاناکا کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کے لیے ضروری ہے اس کا علاج تلاش کریں۔
If you're told by a doctor that you may be at risk of getting Alzheimer's disease in 20 to 30 years,
سائنسدان کوئچی تاناکا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر یہ بتائے کہ آئندہ 20 سے 30 برسوں کے دوران آپ کو الزائمر بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اب ایسی صورتحال میں جب بیماری کا کوئی علاج ہی نہ ہو تو آپ اس ٹیسٹ کے نتائج پر فکر مند ضرور ہوں گے۔ دنیا میں ادویات تیار کرنے والے متعدد بڑے اداروں نے اس نئے ٹیسٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی اس طریقہ کار کو لیبارٹریوں میں یعنی تجربہ گاہوں میں باقاعدہ طور پر استعمال کرنے سے قبل مزید تجربات سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
View 360
صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے پارٹی کنوینر اور سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کو عہدے سے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں پارٹی کے عارضی مرکز کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی رہنما قمر نوید نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو پارٹی عہدے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ یہ فیصلہ 7 روز سے جاری اس کشمکش کا نتیجہ ہے جو پارٹی میں سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کے ناموں کی تجویز شروع کرنے پر ہوئی تھی۔ دوسری جانب خود کو پارٹی عہدے سے الگ کیے جانے پر فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ سب پارٹی کے اقتدار پر قبضے کی جنگ تھی جو بقول فاروق ستار کے ان خلاف جاری تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مزید کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر ٹی وی اور ریڈیو اداکار اور صداکار قاضی واجد اتوار کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 87 سال تھی۔ قاضی واجد 26 مئی 1930 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ریڈیو، تھیٹر اور ٹی وی پر پھیلا فنی سفر 65 سالوں پر محیط تھا۔ وہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے ابتدائی سالوں سے ہی فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہو گئے تھے۔ سینکڑوں ڈرامے، اسٹیج اور دیگر فنی شعبوں میں شاندار خدمات کے عوض انہیں حکومت پاکستان نے 1988 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ ان کے انتقال پر فنی، ادبی اور سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبردار اور ممتاز قانون دان آسما جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ آسما جہانگیر گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے لیے ایران میں انسانی حقوق پر بطور رپورتاج کام کرتی رہی تھیں۔ ادھر سندھ حکومت نے تجویز دی ہے کہ آسما جہانگیر کی سرکاری اعزازات کے ساتھ تدفین کی جائے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
ایک بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آسما جہانگیر کے انتقال کی خبر آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے۔ آسما جہانگیر اتوار کو دل کی تکلیف کے باعث لاہور میں 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں کہا کہ آسما جہانگیر نے مساوی حقوق کے لیے انتھک کام کیا اور وہ بااصول، بہادر اور مہربان خاتون تھیں۔ اپنے بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ آسما جہانگیر کو بھلایا نہیں جائے گا۔ آسما جہانگیر کے اچانک انتقال پر نہ صرف حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بلکہ مقامی اور ملک سے باہر بھی سماجی حقوق کے کارکن اپنے اپنے طور پر تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بے سہاروں اور مظلوموں کی آواز خاموش ہو گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے ایک بیان میں کہا کہ آسما جہانگیر نہ صرف HRCP کے بانیوں میں شامل تھیں بلکہ وہ ایک مثالی وکیل، انسانی حقوق کی نامور علمبردار، جمہوریت کی پرزور حامی اور محروم طبقات کی ایک بہادر ساتھی بھی تھیں۔ سینئر قانون دان اور انسانی حقوق کے کارکن علی احمد کرد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یقیناً یہ بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بخلا کی طرف سے ایک بہت بڑی آواز تھی۔ تو وہ وکیل، مگر یہ ہے کہ وہ غریبوں کے لیے بات کرتی تھی، رائٹ ایکٹیوسٹ تھی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی۔ ہر جگہ، کوئی بھی ایسا جگہ ہوتا جہاں پہ کسی کا بے انصافی کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی، کسی ظالم کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی، اس وقت آسما جہانگیر کی آواز سب سے اونچی آواز ہوتی۔ بڑی نڈر خاتون تھی، بے خوف خاتون تھی، جو بولنا چاہتی تھی بولتی۔ اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں کوئی فرق نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آواز تھی۔ پاکستان سے بیر بھی اس کی ایک پہچان تھی، اور یقیناً بہت بڑا خلا پیدا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔
واضح ہے کہ آسما جہانگیر ماضی میں HRCP کے سیکرٹری جنرل اور چیئر پرسن کے عہدوں پر بھی فائز رہیں۔ ادھر ملک کے مختلف حصوں میں وکلا تنظیموں نے آسما جہانگیر کے انتقال پر پیر کو یوم سوگ منایا۔ آسما جہانگیر کی نماز جنازہ منگل کو لاہور میں ادا کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط کے ذریعے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے آسما جہانگیر کا جنازہ سرکاری طور پر ادا کرانے کی درخواست کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محترمہ آسما جہانگیر کے انتقال پر سیاسی اور سماجی حلقوں اور وکلا کی طرف سے گہرے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر صاحبہ کا خلا کوئی اور پر نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی سربلندی اور شرف انسانیت کے لیے جد و جہد کرنے کا استارہ تھی. فکری اور نظری طور پہ حالانکہ ہماری آئیڈیالوجی اور ان کی آئیڈیالوجی میں بنیادی طور پہ تفاوت بھی تھا, لیکن پاکستان میں جمہور کی حکمرانی, سول سپریمیسی اور ملک کو مارشل لاؤں سے بچانے کے لیے ہماری سوچ میں یکسانیت اور یگانگت پائی جاتی تھی.
جابر کے آگے ان کی آواز طاقتور تھی اور اپنے موقف سے کبھی نہیں ہٹی. ایسی خاتون نہ پہلے پاکستان میں تھی بلکہ کوئی مرد بھی اس نوعیت کا اور اتنی ہمت والا, اتنا حوصلہ والا ہمارے پاس پاکستان میں پہلے بھی نہیں تھا, آج بھی دکھائی نہیں دیتا.
جو مقابلہ کیا ہے انہوں نے اس طرح سے, انشاءاللہ ہم ان کا جو دیا ہوا سبق ہے اس کو ہم سب بکلا لے کے آگے بڑھیں گے. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک نقصان ہوا ہے پوری قوم کا, پوری دنیا میں ہمارا ایک نام تھا, اور اگر آسما جہانگیر کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس میں ہمارے ملک کے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا تھا اور وہ پاکستان کی آواز تھی.
دلی صدمہ پہنچا ہے ان کے ساتھ, کافی کئی دھائیوں سے ان کے ساتھ ملاقات تھی. وہ ایک انتہائی نڈر خاتون تھی, بہادر, جنہوں نے ہمیشہ جو انہوں نے بلیو کیا, جس چیز کو وہ صحیح سمجھتی تھی اس کے لیے انہوں نے بغیر کسی خوف کے جنگ کی. ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے, بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے.
بڑی آواز تھی ان کی, آواز پہچانی جاتی تھی, لوگ مانتے تھے ان کی آواز کو, انسانیت کے لیے, جمہوریت کے لیے,
پاکستان کے لیے ان کی کمٹمنٹ, ان کے خاندان کی, ملک و قوم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ, اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ, اپنے اصولوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ, اس پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا.
آسما جہانگیر کی رحلت پر مختلف شخصیتوں کے بیانات آپ نے سنے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں حکومت کو راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی ہے. کیس کی سماعت کرنے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے واضح کیا کہ 20 فروری کو رپورٹ پیش نہ ہوئی تو وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں گے. عدالت نے کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. پیر کو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران جسٹس صدیقی نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم سے متعلق راجہ ظفر الحق کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پیش نہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا. جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکی ڈرون حملے میں پاکستان تحریک طالبان کا نائب کمانڈر خالد محسوس سجنہ ہلاک ہو گیا ہے اور طالبان کے ایک گروپ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ تناؤ کی وجہ سے یہ ڈرون حملے کسی مزید کشیدگی کا باعث تو نہیں بنیں گے. باہرین سے اس بارے میں گفتگو کی ہے ہماری ساتھی مدثرہ منصر نے.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے آج تصدیق کر دی ہے کہ اس کا لیڈر خالد محسوس سجنہ امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا. ماضی میں پاکستان کی حکومت ایسے ڈرون حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کہتے ہوئے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتی رہی ہے جو اس مرتبہ نظر نہیں آیا. پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ پاکستان ضبط و تحمل سے کام لے رہا ہے تاکہ حالات مزید نہ بگڑیں.
پاکستان کی جانب سے سٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی موجودہ قومی مفادات کے پیش نظر انتہائی تحمل کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی ہے, کیونکہ بارہا جیسے پہلے اناؤنس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے پاس ڈرونز کو گرانے کی اہلیت ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈرون گرایا جائے تو اس کے بعد اچانک حالات میں بہت زیادہ بگاڑ کا امکان ہے. تو غالباً اسی لیے پاکستان نے فی الحال تحمل اور برداشت کی پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے.
کامران بخاری جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار سائبر اینڈ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے وابستہ ہیں اور جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں تعلقات میں تناؤ کے باوجود امریکہ اور پاکستان کے درمیان حکمت عملی سے متعلق رابطے جاری ہیں.
عمومی طور پہ جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے, لیکن یہاں پر ہم جہاں اسٹریٹجک لیول پہ کشیدگی ہے وہاں ہم جو ٹیکٹیکل لیول ہے وہاں پہ تعاون بھی دیکھ رہے ہیں.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اہم مسئلہ
افغانستان میں امن و امان اور بعض دہشت گرد حملوں کے لیے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی ہے، جبکہ پاکستان اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کی سرزمین سے افغانستان میں کوئی حملہ کیا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر سعید کہتے ہیں کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودگی مبینہ دہشت گردوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ان میں شامل ہو کر نظروں سے اوجھل رہے ہیں۔
سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قدو کا لوگ جو مہاجرین کی آڑ میں پاکستان میں کراس کر جاتے ہیں بارڈر، اگر ان کو مخالف جانب سے کراس کرنے میں روکا نہیں جا سکتا تو پاکستان سے توقع کیسے کی جاتی ہے کہ وہ تنے تنہا ان کو روک پائے گا، جبکہ یہ پورس بارڈر ہے، 2400 میل، 2500 میل کا بارڈر ہے، اس کو 100% بالکل سیل کرنا ناممکن ہے تمام کوششوں کے باوجود۔
اگرچہ کامران بخاری نے اس بات کے امکان کو رد کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید ابتری آ سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں کسی فوری بہتری کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔
امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اسٹریٹیجک مفادات کا جو ہے وہ ایک ڈائیورجنس تو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جب یہ افغانستان کی جنگ اختتام پہ پہنچے تو پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں ان کا خیال رکھا جائے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی حکومت نہ آئے کہ جہاں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ڈومینیٹ کریں، تو یہ تو پاکستان کا ہے۔ امریکہ کا اس کے برعکس یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر جو ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پاکستان اور امریکہ کا اختلافات ہیں اور وہ نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب اس میں کوئی کمی واقع ہوگی۔
امریکہ کے سخت لہجے اور پاکستان کی قومی امداد بند کیے جانے کے باوجود بریگیڈیئر سعید کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سفارتی لہجہ اور انداز برقرار رکھا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تدبر اور ضبط و تحمل کے ساتھ اس صورتحال کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دنوں میں مسلح افراد نے وفاقی پولیس کے کیمپ پر دوسری بار حملہ کیا ہے، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور مقامی پولیس افسر زخمی ہو گیا ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک اہم فوجی ٹھکانے کے اندر محصور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی ابھی جاری تھی کہ پیر کو الل صبا سری نگر میں، جو شور زدہ ریاست کا گرمائی دارالحکومت ہے، عسکریت پسندوں نے بھارتی حفاظت دستوں کے ایک کیمپ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ عہدیداروں کے مطابق چوکس محافظوں نے اسے ناکام بنا دیا، تاہم ایک اہلکار عسکریت پسندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے کیمپ پر حملہ سری نگر کے کرن نگر علاقے میں مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے ہوا۔ سنتری کی جوابی فائرنگ کے ساتھ ہی حملہ آور ایک قریبی زیر تعمیر عمارت کے اندر دوڑے، جسے حفاظت دستوں نے فوری طور پر گھیرے میں لے لیا۔ عہدیداروں کے مطابق جھڑپ کے دوران ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری لشکر طیبہ نے قبول کی ہے۔ ادھر جموں کے سنجوان علاقے میں واقع بھارتی فوج کے 36 بریگیڈ کے صدر دفاتر کے اندر عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس اہم فوجی ٹھکانے پر حملہ سنیچر کی صبح کیا گیا تھا، اور اس میں 5 فوجی اور ان میں سے ایک کا والد ہلاک اور ایک فوجی میجر سمیت 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فوج نے 4 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر پارلیمانی امور عبد الرحمان ویری نے صوبائی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ صرف 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے بھارت کی وزیر دفاع نرملا سیتھا رمن پیر کے روز جموں پہنچیں۔ اس سے پہلے اتوار کو بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے بھی جموں آ کر حالات کا جائزہ لیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے، جو اتوار کو نئی دہلی سے جموں پہنچی تھی، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عہدیداروں نے فوجی ٹھکانے پر کیے گئے حملے کے لیے عسکری تنظیم جیش محمد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران شام اور روس کی بدترین فضائی حملوں میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں 230 کے لگ بھگ عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا ہے کہ ان کے دفتر کو اس سلسلے میں ملنے والی رپورٹس اور ویڈیو فوٹیج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 فروری کو صوبے ادلیب میں باغیوں کے کنٹرول کے قصبے سارقے میں زہریلے اجزاء بھی استعمال کیے گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پیر کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر اسی وقت مذاکرات ممکن ہیں اگر شمالی کوریا سود مند بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کرے۔ ٹیلرسن نے اپنے مصر کے دورے میں کہا کہ ابھی کوئی اندازہ لگانا قبل از وقت ہے، اور جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے، یہ شمالی کوریا پر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کب مخلصانہ طور پر بارآور مذاکرات کے لیے تیار ہو۔ وہ آج کسی وقت صدر سیسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے ملکوں کے دورے میں مصر ٹیلرسن کی پہلی منزل ہے، جس کے بعد اردن، ترکی، لبنان اور کویت بھی جائیں گے۔ امریکی اسکیٹرز میرانی ناگاسو اور ایڈم رپن نے پیر کے روز بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے فگر اسکیٹنگ ٹیم ایونٹ میں کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ کینیڈا کی ٹیم فگر سلیگ میں سونے کا تمغہ، جبکہ روس کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسی اثنا میں امریکہ نے اپنا دوسرا سونے کا تمغہ اسنو بورڈنگ میں حاصل کیا۔ یہ اعزاز جیمی اینڈرسن نے جیتا، جو اپنے اولمپک کا ٹائٹل کا دفاع کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اتوار کے روز 17 سالہ ریڈ جراٹ نے مردوں کی اسنو بورڈنگ میں سونے کا تمغہ جیتا۔ امریکی سینٹ اس ہفتے ایک ایسے موضوع پر ڈیبیٹ شروع کر رہی ہے جس پر کانگریس نے عشروں سے بات نہیں کی تھی، یعنی امیگریشن اصلاحات۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
ہمارے نامہ نگار مائیکل بومین کا کہنا ہے کہ اس وقت فوری توجہ کا مرکز وہ نوجوان تارکین وطن ہیں جو بغیر دستاویزات کے امریکہ میں مقیم ہیں اور جنہیں اب ملک سے نکالے جانے کا خطرہ درپیش ہے۔ تاہم کچھ قانون ساز قانونی امیگریشن کو دوبارہ سے تشکیل دینا اور اسے محدود بنانا چاہتے ہیں، جس کا دنیا بھر سے امریکہ آنے کے خواہش مند افراد پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن اس بارے میں کہتے ہیں،
It's going to happen right here. Stay tuned on C-SPAN. Next week could be historic.
وہ کہہ رہے ہیں، ہاں انتظار کیجیے، یہاں ایسا ہونے والا ہے، آئندہ ہفتہ تاریخی ثابت ہو سکتا ہے۔ سمن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال اس وقت اس مباحثے کے لیے اسٹیج تیار کیا تھا جب انہوں نے بچپن میں امریکہ آنے والے تارکین وطن یا ڈاکہ نامی پروگرام کے بارے میں کانگریس کو 5 مارچ تک کی مہلت دی تھی۔ ڈاکہ وہ پروگرام ہے جو بچپن میں امریکہ لائے جانے والے ان افراد کو عارضی طور پر قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ ایک بار پھر سینیٹر ڈربن۔
At that point, 1,000 young people each day, on average, will lose their protection from deportation.
وہ کہہ رہے ہیں، اس تاریخ کے بعد اوسطاً روزانہ 1,000 نوجوان افراد ملک بدر ہونے سے، تحفظ سے اور امریکہ میں کام کرنے کے قانونی حق سے محروم ہو جائیں گے۔ دونوں ہی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ نوجوان تارکین وطن کو امریکی خواب کا حصہ بننے کا حق ملنا چاہیے۔ ریپبلکن سینیٹر لینگفرڈ کہتے ہیں،
I see this as an opportunity for these individuals that have literally grown up in our country to be able to be full participants in our country.
میں اسے ان افراد کے لیے ملک کا ایک مکمل حصے دار بننے کے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہوں جو فی الواقع اسی ملک میں پلے بڑھے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ ڈاکہ کو فکس کرنے کے علاوہ اور بھی چیزوں کے خواہش مند ہیں۔
We need the wall. We're going to get the wall. We've identified 3 priorities for creating a safe, modern and lawful immigration system, securing the border, ending chain migration and canceling.
وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس دیوار کی ضرورت ہے، ہم یہ دیوار بنائیں گے۔ ہم نے ایک محفوظ، ماڈرن اور قانونی امیگریشن سسٹم کی تشکیل کے لیے 3 ترجیحات کی شناخت کی ہے، یعنی سرحد کو محفوظ بنانا، لگاتار ترک وطن کو ختم کرنا اور ویزا لاٹری کو منسوخ کرنا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ صدر ٹرمپ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے درمیان دیوار کی تعمیر کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں بھی کمی کرنا چاہتے ہیں اور ایسے نئے تارکین وطن کو ترجیح دینا چاہتے ہیں جو کام کی زیادہ جدید صلاحیتوں کے ساتھ آئیں۔ بہرحال سینٹ کے اکثریتی لیڈر ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل نے ایک آزاد مباحثے کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی اور سینیٹرز کو غور کے لیے بہت سی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ سینٹ میں منظور ہونے والی کسی بھی تجویز کے لیے ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل کرنا اور پھر قانونی شکل اختیار کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے دستخطوں کی ضرورت ہوگی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی حکومت نے فلاحی اور امدادی اداروں کو انتباہ کیا ہے کہ اگر ان کے اداروں میں جنسی طور پر ہراساں کرنے یا ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کا سدباب کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
مشہور رفائی ادارے آکسفیم نے سن 2011 میں اپنے سینئر امدادی کارکنوں کو اس الزام پر برطرف کر دیا تھا کہ انہوں نے ہیٹی میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں کے دوران ایسی پارٹیاں منعقد کی تھیں جن میں طوائفوں اور کم سن بچیوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس ادارے نے اس کے بارے میں کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ چنانچہ اس واقعے کے انکشاف کے بعد برطانوی حکومت نے یہ انتباہ جاری کیا ہے۔ برطانیہ کے بین الاقوامی محکمے کی وزیر پینی مورڈانٹ کہتی ہیں،
آئی تھنک اٹس شاکنگ اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ گڈ دی سیف گارڈنگ پریکٹسز آر ان این آرگنائزیشن۔
بین الاقوامی ترقی کی وزیر مورڈانٹ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کوئی بھی ادارہ خواہ کتنا ہی بہتر کام کر رہا ہو، اس پر لازم ہے کہ اخلاقیات کا پورا پورا خیال رکھا جائے، خاص طور پر مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں اسے متعلقہ حکام کو اطلاع دینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر قیادت کا فقدان صاف نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے فلاحی کمیشن کو ایسی اطلاعات فراہم کرنا لازم ہوتی ہیں اور آکسفیم ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اس ادارے نے ہیٹی کی حکومت کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ لندن میں ہیٹی کے سفیر نے کہا ہے کہ آکسفیم کو سرعام معافی مانگنی ہوگی۔
It is clear it's a cover-up case. The fact that those folks were allowed to leave the country without any punishment.
ہیٹی کے سفیر ایڈمنڈ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پر حقائق کو چھپایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دیے بغیر ہیٹی سے نکال دیا گیا۔ ادارے نے مقامی حکام کو بھی آگاہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس واقعے کی پردہ پوشی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس واقعے کی پاداش میں چار کارکنوں کو ملازمت سے نکال دیا گیا، جبکہ تین افراد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ان میں آکسفیم کے ہیٹی میں کنٹری ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ آکسفیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ اس پر شرمندہ ہے، تاہم اس اسکینڈل کو چھپانے کی شعوری کوشش نہیں کی گئی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں شمالی کوریا کے لوگوں کے ایک گروپ کی میزبانی کی جنہوں نے شمالی کوریا کی ظالمانہ حکومت سے فرار کے لیے اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال دیا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہی یان، جنہیں خود اور ان کے خاندان کو قید و بند کا مرحلہ درپیش رہا، سن 2004 میں شمالی کوریا سے فرار ہوئے۔ ڈاکٹر ہی یان نے کہا کہ انہیں بیرونی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور وہ بہت پریشان تھے، اس لیے کہ ان کا جس چیز سے سابقہ رہا تھا وہ شمالی کوریا کی حکومت اور شمالی کوریا ہی تھا۔ جنوبی کوریا پہنچنے پر ڈاکٹر ہیا نے کہا کہ میں یہاں اپنے خیالات کا برملا اظہار کر سکتا ہوں جو شمالی کوریا میں نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا در حقیقت میں ایک نئی زندگی گزار رہا ہوں جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جنگ گوانگ ایل کو مبینہ جاسوسی پر 3 سال کے لیے یوراک کے بدنام زمانہ قید خانے میں بھیج دیا گیا تھا، وہاں سے وہ فرار ہو کر جنوبی کوریا پہنچ گئے اور اب نوچین نامی تنظیم کی سربراہی کرتے ہیں جو شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ زیادتی کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم شمالی کوریا میں معلومات کی ترویج کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ انہوں نے بذات خود صدر ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کا ترجمہ کیا اور شمالی کوریا میں لوگوں کے لیے بھیجا۔ کم ینگ سون کو بھی یوڈاک کے قید خانے میں بھیجا گیا جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آبرو ریزی، قتل، ایزا رسانی اور حتیٰ کہ آدم خوری عام بات ہے۔ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہیں حکمران خاندان کے رازوں کا علم ہو گیا تھا۔ بدنام زمانہ ظالمانہ کیمپ ان کے خاندان کے بیشتر افراد کی جانیں لے بیٹھا اور ان کا جوان سال بیٹا شدید معذور ہو گیا۔ وہ سن 2001 میں شمالی کوریا سے فرار ہوئیں۔ مصنف اور منحرف ہیانگ سولی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا سے فرار ہونا کسی ملک سے بھاگنے کے مقابلے میں کسی کائنات کو چھوڑنے سے مماثل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب میں چین کے لیے فرار ہوئی تو میں ایک طے شدہ شادی سے بھاگی تھی اور میری عمر 19 برس تھی اور میں ایک چکلے سے بھاگی تھی اور بالآخر مجھے چینی پولیس نے گرفتار کر لیا اور شمالی کوریا واپس بھیج جانے سے بال بال بچی، اس لیے کہ میں چینی زبان میں مہارت رکھتی تھی۔ واپس بھیجے جانے والے شمالی کوریائی منحرفین کو ایزا رسانی اور قید اور حتیٰ کہ آج بھی سر عام ہولناک سزائے موت کا سامنا ہوتا ہے۔ شمالی کوریا کے بہت سے منحرفین اپنے ساتھ زہر لے کر چلتے ہیں کہ جنوبی کوریا کے لیے اپنے آزادی کے سفر میں کیا پتہ انہیں چین میں ہی نہ پکڑ لیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ منحرفین عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ناقابل یقین صدمات جھیلے ہیں۔ یہی وجہ کہ امریکہ کم جونگ ان کی ظالمانہ حکومت کا اپنے لوگوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک پر اس کا پردہ برابر چاک کرتی رہے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تھے پیٹر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔